شيخ العرب والعجم عارف مئی سننا تبریز دورہ رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز جناب شاہین اقبال صاحب دامت برکاتہم کے اشعار. جب خارے دیارے غفلت میں جب خارے دیارے غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں جب خارے دیارے غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں ہم سہنے گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں ہم سہنے گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں. جب بغض و عداوت کے کانٹے دامن سے لپٹتے جاتے ہیں جب بغض و عداوت کے کانٹے دامن سے لپٹتے جاتے ہیں ہم سہنے گلستاں کو اکثر ہم سہنے گلستاں کو اکثر مدحت سے تیری مہکاتے ہیں ہم سہنے گلستاں کو اکثر مدحت سے تیری مہکاتے ہیں جب خارے دیارے غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں وہ رشک ماہ و خاور تھا گو نام تو اس کا اختر تھا وہ رشک ماہ و خاور تھا گو نام تو اس کا اختر تھا انوار جو اختر سے پھیلے انوار جو اختر سے پھیلے خورشید کو بھی شرماتے ہیں انوار جو اختر سے پھیلے خورشید کو بھی شرماتے ہیں جب خارے دیارے غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں ہم سہنے گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں ایک عام بشر تجھ کو جانا دنیا میں نہ تجھ کو پہچانا ایک عام بشر تجھ کو جانا دنیا میں نہ تجھ کو پہچانا ہم تیری ناقدری کر کے ہم تیری ناقدری کر کے واللہ بہت پچھتاتے ہیں ہم تیری ناقدری کر کے واللہ بہت پچھتاتے ہیں، ہم سہنے گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں۔ دل ہار کے جیتے تھے کل تک، میں عشق کے پیتے تھے کل تک، دل ہار کے جیتے تھے کل تک، میں عشق کے پیتے تھے کل تک، جو تیرے چہیتے تھے کل تک وہ آج بھی ہم کو بھاتے ہیں، جو تیرے چہیتے تھے کل تک وہ آج بھی ہم کو بھاتے ہیں، جب خارے دیارے غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں، ہم سہنے گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں۔ اب راہنما ہے واز تیرے، اقوال تیرے، الفاظ تیرے، اب راہنما ہے واز تیرے، اقوال تیرے، الفاظ تیرے، مضمون سے تسکین پاتے ہیں، مضمون سے تسکین پاتے ہیں، ملفوظ سے دل بہلاتے ہیں، مضمون سے تسکین پاتے ہیں، ملفوظ سے دل بہلاتے ہیں، ہم سہنے گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں۔ باقی ہے تیری یاری اب بھی، ہے فیض تیرا جاری اب بھی، باقی ہے تیری یاری اب بھی، ہے فیض تیرا جاری اب بھی، ایک میرے شکستہ کی صورت، ایک میرے شکستہ کی صورت، ہم تیرا جلوہ پاتے ہیں، ایک میرے شکستہ کی صورت، ہم تیرا جلوہ پاتے ہیں، جب خارے دیارے غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں، جو آنکھوں کی تنویر ہیں اب، جو تیری ہی تصویر ہیں اب، جو آنکھوں کی تنویر ہیں اب، جو تیری ہی تصویر ہیں اب، جو تجھ پر جان چھڑکتے ہیں، جو تجھ پر جان چھڑکتے ہیں، جو تیرے ہی گنگاتے ہیں، جو تجھ پر جان چھڑکتے ہیں، جو تیرے ہی گنگاتے ہیں، ظاہر میں روب شریعت کا، باطن میں لاوارقت کا، ظاہر میں روب شریعت کا، باطن میں لاوارقت کا، تیرے دل میں درد ہے الفت کا، تیرے دل میں درد ہے الفت کا، تیرے آنسو چغلی کھاتے ہیں، تیرے دل میں درد ہے الفت کا، تیرے آنسو چغلی کھاتے ہیں، سامان علم جب ڈھوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، سامان علم جب ڈھوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، جب قلب پریشان ہوتا ہے، جب قلب پریشان ہوتا ہے، ہم زلف سخن لہراتے ہیں، جب قلب پریشان ہوتا ہے، ہم زلف سخن لہراتے ہیں، جب خار دیارے غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں، ہم سہنے گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، ان اشعار کا عنوان ہے یہ زمین جیسے ہے آسمان میں، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں، دیکھ کر میرے اشک ندامت، دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جامے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ لوگ ذرا آگے آگے آ جائیے، آگے بڑھائیے جگہ ہے خط. حضرت والا کا جنوبی افریقہ کا علالت کے بعد پہلا سفر تھا، ویسے نواں سفر تھا، ویسے تو نواں سفر تھا لیکن علالت کے بعد یہ پہلا سفر دو سال کے بعد ہوا. اسی اشارات درد دل اسی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. آفتابی نبوت کا مطلب ارشاد فرمایا کہ نبوت غار حرا میں عطا ہوئی, وہاں بھی چٹیل پہاڑ ہیں اور درخت اور سبزے کا نام نہیں. میرا شعر ہے, خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید, اور خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید, کیا سمجھتے ہو تمہیں دوست و ویرانوں کو. یعنی غار حرا کی خلوت تنہائی میں نبوت کے آفتاب, نبوت کا آفتاب طلوع ہوا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان ویرانوں کو جہاں اللہ ملتا ہے ان کو تم کیا سمجھتے ہو. لوگ سبزہ زاروں کو سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین جگہ ہے, لیکن اصل ہے تم کیا سمجھتے ہو, تمہیں خبر ہی نہیں کہ ویرانوں سے کیا ملتا ہے. نبوت عطا ہوئی وہاں سے, اور نبوت وہاں آپ پر ختم ہو گئی. ویرانی ہی میں خزانہ نبوت عطا ہوا. ویرانوں کو حقیر نہ سمجھو, یہ ویرانے بڑے کام کے ہیں کہ جہاں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا. اسی طرح اولیاء اللہ بھی کچھ دن ویرانے میں عبادت کرتے ہیں, اس کے بعد جب کوئی منصب عطا ہوتا ہے تب ان کو مخلوق میں بھیجتے ہیں کہ اب تم دین کا کام کرو. نبوت عطا ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ویرانہ محبوب کر دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حبب الیہ الخلا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, حبب الیہ الخلا, کہ تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی تھی. معلوم ہوا کہ جس چیز کو عطا کرنا ہوتا ہے اور جو جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. حبیبا مجہول ہے کہ خلوت محبوب کر دی گئی. معلوم ہوا کہ حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے, حبیبا الی الخلا. نفس کا تیل نکالنے سے خدا ملتا ہے. ارشاد فرمایا کہ بمبئی میں ہمارے پیر بھائی تیل کا کاروبار کرتے ہیں, سرسوں اور بہت سی دوسری جڑی بوٹیوں کا تیل نکالتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر نفس کا تیل نکال دو تو بہت کامیاب ہو جاؤ گے, کیونکہ نفس کا تیل نکالنے سے خود بھی ولی اللہ ہو جاؤ گے, اور جو اس سے استفادہ کرے گا وہ بھی ولی اللہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ نفس کا تیل کیسے نکالیں. میں نے کہا کہ نفس جو خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف کرے اس خواہش کو کچل دو. ہر وقت نفس سے کشتی لڑو, نفس سے مرتے دم تک جنگ ہے. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, جب تک موت کتنی ہی تکلیف ہو جان نکل جائے, لیکن نفس کی حرام خواہش کو پورا نہ کرو. لومڑیانہ چال سے اللہ نہیں ملتا, شیرانہ چال چلو, بس اسی سے نفس کا تیل نکل جائے گا. یہی صاحب تھے جب حضرت والا بمبئی تشریف لے گئے. ایک دفعہ یہ حضرت مولانا شاہ ابرارخ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے, تو انہوں نے اتنا ذکر کیا کہ حضرت نے رات میں دیکھا کہ یہ اٹھ کے روتے تھے اور عجیب سی آواز نکالتے تھے. حضرت فرمایا کی آواز ایسے نکلتی تھی, جیسے بھی مرغی بول رہی ہے. حضرت نے دیکھ لیا ان کو, یہ اس طرح رو رہے ہیں بہت دیر تک, یہ کوکو کوکو کی کیا آواز نکلی. تو صبح کو انہوں نے حضرت ہردوئی اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت والا آپ ان کو کچھ دن کے لیے میرے حوالے کر دیجئے، ان کے اوپر جو ہے یہ ان کے دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، یہ رات کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، سوتے بھی نہیں، اور غصہ بہت بڑھ گیا، چڑچڑے رہتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا حضرت نے فرمایا کہ ہاں تم ان کا علاج کرو، تو حضرت والا نے ان کا سارا ذکر ملتوی کرایا، نوافل وغیرہ تلاوت کا آپ سب ملتوی کر دیجئے، ورنہ اگر آپ نے نہیں کیا اور فرمایا کہ آپ کے شیخ نے حکم دیا ہے کہ آپ میرے اس وقت میری بات کو مانیں گے کیونکہ میں حکیم بھی ہوں، تو انہوں نے سب ذکر ملتوی اور سر ملتوی کرا دیا، فرمایا سر پہ تیل کی مالش کراؤ اور سیب کھاؤ اور بالکل خوب ہنسو بولو لوگوں میں، بس ہفتہ فرما رہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہنے کا سفر ہونے لگا واپسی کا، تو ان کا میں بھی حضرت آپ کے ساتھ چلوں گا اور ہوگا، تو ایک ہفتے کے اندر یہ ہوا کہ گھر والوں سے اطلاع یہ آئی کہ حضرت ہماری زندگی عذاب کر رکھی تھی انہوں نے، ہر وقت ڈانٹ ڈپڑ جھاڑ برا بھلا کہنا اور ہر وقت غصے میں رہنا، اب جب سے آپ کے پاس سے آئے اب اتنی زندگی ہماری جنت کسی ہو گئی، ہر ایک سے محبت سے مل رہے۔ پھر یہ حضرت کے ساتھ ہردوئی حضرت کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے 15 دن تک حضرت کے ساتھ رہے، حضرت ہردوئی نے فرمایا بس تم انہیں کے زیر تربیت ہو، جب تک یہ یہاں ہے میرے حضرت والا آپ انہیں کے ارشادات پر اور ان کی ہدایات پر عمل کریں گے، بس اس کے بعد بالکل ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئے۔ ایسی حضرت والا کو اللہ تعالی نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ شرع حدیث، اللهم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا و احشرنی فی زمرت المساکین۔ شرع حدیث اللهم احینی مسکینا کی شرح، حدیث اللهم احینی مسکینا کی شرح الی آخری۔ بمبئی میں ایک دن میرا بیان ہوا جس میں میں نے یہ حدیث پڑھی، اللهم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا و احشرنی فی زمرت المساکین، یعنی اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھیے اور مسکین ہی ماریے اور مسکینوں میں میرا حشر فرمائیے۔ میں نے اس کی شرح بیان کی جو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھی ہے کہ یہاں مسکین کے معنی یہ نہیں ہے کہ امت غریب ہو جائے، مسکین کے معنی ہے المسکین من المسکنہ من المسکنہ المسکین من المسکنہ وہی غلبۃ التواضع علی وجہ الکمال، یعنی مسکنت کے معنی ہے کہ غلبہ تواضع ہو، کمال درجے کی خاکساری ہو، فقیر اور غریب ہو جانا مراد نہیں ہے۔ تو وہ تیل والے حاجی صاحب جن کا بھی ذکر ہوا، تو وہ تیل والے حاجی صاحب کہنے لگے کہ 3 سال سے مارے ڈر کے یہ دعا نہیں مانگ رہا تھا کہ کہیں غریب نہ ہو جاؤں، تو مسجد و مدرسے میں مال کیسے لوں گا، آج اس کے معنی معلوم ہو گئے، آج سے پھر یہ دعا پڑھنا شروع کروں گا۔ کتنے صحابہ مالدار تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، صدقہ و خیرات دیتے تھے، اگر مسکین سے مفلس ہونا مراد ہوتا تو سارے صحابہ مفلس ہو جاتے۔ مراد یہ ہے کہ دل مسکین ہو، ہاتھ میں پیسہ ہو، جیب میں پیسہ ہو، مگر دل میں نہ ہو، مال ہو، مال کا نشہ نہ ہو، دل میں صرف اللہ ہو۔ ترجمہ مولانا منصور حق صاحب نے ترجمہ کیا، ونخلو انگریزی میں ترجمہ ساتھ ساتھ ہوتا رہتا تھا، ونخلو ونترو کو من یفجرک کا مطلب جو وتر میں پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلو ونترک من یفجرک، یہ اس میں آتا ہے نا، ونخلو ونترک من یفجرک، اس کا مطلب ارشاد فرمائے۔ دعائے قنوت میں ایک جملہ ہے ونخلو ونترک من یفجرک، یعنی ہم تعلق ترک تعلق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے دیندار لوگ جو اس کا مطلب نہ سمجھے اپنی نافرمان اولاد کو گھر سے نکال دیا۔ بہت سے دیندار لوگوں نے جو اس کا مطلب نہیں سمجھے اپنی اولاد کو گھر سے نکال دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا یا انگریزی بال رکھتا ہے داڑھی مڑاتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہے. یہاں فجور سے جو نخلا و منتر کو میں یفجرک فجور یعنی نافرمانی فسق و فجور سے مراد فجور اعتقادی ہے, اعتقادی نافرمانی ہے. فجور اعتقادی ہے کہ اگر اس کا عقیدہ خراب ہو جائے, مثلا قادیانی ہو جائے, یہودی یا عیسائی یا شیعہ ہو جائے, تب اس سے تب قطع تعلق کرنا واجب ہے. یعنی اس کا اعتقاد ہی خراب ہو جائے. یہ نہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے, روزہ پڑھنا چھوڑ دے, روزہ رکھنا چھوڑ دے, ساری نافرمانی کرتا ہے تو ابھی اس سے ترک تعلق نہ کرو, اس کو سمجھاؤ بجھاؤ. اور اگر گھر سے نکال دو گے تو اور زیادہ خراب ہو جائے گا, تو اس کو سمجھاؤ بجھاؤ, اس کو چپٹائے رکھو, محبت سے رکھو, کبھی اللہ ہدایت دے دے گا. آپ کو دیکھے گا بار گھر بار بار نماز روزہ کرتے ہوئے, کبھی اللہ توفیق دے دے گا. تو اس وقت نکالنا مراد نہیں ہے کہ ان سے ترک تعلق واجب نہیں ہے. ترک تعلق واجب جب ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے, کافر ہو جائے, عیسائی ہو جائے, یہودی ہو جائے, قادیانی ہو جائے, یا کسی گمراہ فرقے میں چلا جائے. تو اس وقت ایسا فرقہ جو کہ یعنی جو بالکل دین اللہ جن کے توحید صحیح نہیں ہے تو وہاں چلا جائے, شیعہ ہو جائے. تو ایسے جب گمراہ جو اعتقاد اس کا خراب ہو جائے, اس وقت تر کے تعلق واجب ہے. اس وقت اس سے کوئی تعلق نہ رکھو پھر, کیونکہ جب وہ اللہ کا نہیں تو ہمارا بھی نہیں ہے. اب وہ اللہ کا نہیں ہے, یہ تو گناہگار ہے, گناہگار بھی اللہ کے ہیں. وہی گناہگار ایمان سے خارج تھوڑی ہو جاتے ہیں, اسلام سے خارج تھوڑی ہو جاتے ہیں. گناہ کبیرہ گناہگار ہوتے ہیں, بے ایمان نہیں ہوتے. من یفجرک سے مراد فجور عملی نہیں ہے, یعنی عمل کا جو فروج ہے, جو یعنی اعمال خراب ہیں, اعمال میں نافرمانی کرتا ہے, یہ مراد نہیں ہے. عملی نافرمانی مراد نہیں ہے کہ مثلا نماز نہیں پڑھتا, داڑھی نہیں رکھتا, انگریزی بال رکھتا ہے, تو اس سے ترک تعلق کرنا مراد نہیں ہے. اس کو گھر سے نکال دینا اور اس سے تعلق ترک تعلق کر دینا گناہوں کی وجہ سے, یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ اس کو اگر گھر سے نکال دیا تو بری صحبتوں میں بیٹھ کر وہ بالکل ہی تباہ ہو جائے گا. ان کو جوڑے رہو, سمجھاتے رہو, کتنوں نے داڑھیاں رکھنی, نمازی ہو گئے. اس لیے اعمال کی کوتاہیوں پر ترک تعلق جائز نہیں ہے. اعمال کی کوتاہیوں پر ترک تعلق جائز نہیں ہے. کوئی مسلمان داڑھی نہیں رکھتا یا گناہ کرتا ہے یا شراب پیتا ہے, کوئی بھی برے سے برا گناہ کرتا ہے, تو عمل اس کے خراب ہیں, اس سے ترک تعلق واجب نہیں ہے. اس کو جو اس کے گھر والے ہیں اس کو گھر میں رکھے, سمجھاتے رہیں, محبت سے پیش آئیں, اللہ کبھی نہ کبھی فضل فرما دیں گے. گھر سے نکالو گے تو اور زیادہ بیٹا ویسا ہو گیا, گھر سے نکال دیا وہ اور زیادہ بگڑ جائے گا. بری صحبتوں میں بیٹھے گا اور چرس ورس پینے لگے گا, اور کسی ایسی کافر کے ہاتھ میں لگ گیا تو ایمان ہی جائے گا. اس لیے اس کو رکھو, انشاءاللہ اللہ فضل فرما دیں گے. اگر وہ نہ بھی ٹھیک ہوا, آپ تو آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا, آپ نے تو کوشش کر لیا, آپ کا کام کوشش کرنا ہے. اس لیے اعمال کی کوتاہیوں پر ترک تعلق جائز نہیں ہے. بس من یفجرک سے مراد اعتقادی فجور ہے کہ جب اس کا اعتقاد خراب ہو جائے, وہ اسلام سے خارج ہو جائے, تب اس سے ترک تعلق واجب ہے. حضرت حکیم الامت نے اس کو الطرائف والذرائف حضرت کا رسالہ ہے, اس میں لکھا جس کا نام ہے الطرائف والذرائف. حضرت حکیم الامت نے اس کو اپنے رسالے الطرائف والذرائف میں لکھا ہے. مولانا منصور الحق صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا. نفاق عملی اور نفاق اعتقادی کا فرق, یا عملی نفاق اور اعتقادی نفاق کا فرق. ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ایک مثال اور دیتا ہوں کہ جہاں حدیث پاک میں نفاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں نفاق سے مراد نفاق عملی ہے، نفاق اعتقادی نہیں ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے ان الغنا یبت النفاق ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، یعنی گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی پیدا کرتا ہے. یہاں نفاق سے مراد نفاق اعتقادی نہیں ہے جس کے لیے یہ وعید ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ غنا یعنی گانا مثل نفاق کے ہے، منافقوں جیسا عمل ہے. نفاق عملی مراد ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ گانا بجانے والا منافق ہو گیا جس کے لیے جہنم کے در کے اسفل یعنی سب سے نیچے درجے حصے کی نعوذ باللہ وعید ہے. یعنی یہاں یہ مراد یہ جو نفاق کہ گانا جو ہے نفاق پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب نفاق اعتقادی نہیں ہے کہ وہ جیسے پہلے منافق تھے اسلام سے خارج تھے ویسا منافق ہو گیا کہ اس کا اعتقاد خراب ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ گانا مثل کہ گانا بجانا اس کے ساتھ جو ہوتا ہے موسیقی کے ساتھ جو اچھل اچھل کے آج کل گایا جاتا ہے، یہ گانا بجانا جو ہے یہ منافقوں جیسا عمل ہے، ایسا عمل ہے جیسے منافق کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اعتقادی طور پہ منافق ہو گیا بلکہ ایسا عمل مشابہ منافقوں کے عمل کے ہے. اس کو خوب سمجھ لیں، دو جہاں جہاں کہتے ہیں منافق ہو گیا، منافق ایسے نہیں ہوتا ہے. منافق جو گانا بجانا کرنے والے ہیں گناہگار ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو توفیق دے توبہ کی، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے کہ وہ منافق اس درجے کے ہیں جیسے کہ منافق جیسا عمل تو کر رہے ہیں لیکن ایسے منافق نہیں ہیں کہ جو اسلام سے خارج ہو گئے. اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے تو پھر اللہ والے ہو جائیں گے. اب بھی مسلمان تو اب بھی ہیں، ولایت اس درجے میں بھی حاصل ہے، اول یعنی سب سے نچلی ابتدائی ولایت تب یہ ایمان کی وجہ سے، ایمان تو ہے دل میں ان کے، بہت سے توبہ کر لیتے ہیں، ایمان تو دل میں ہے اس لیے وہ ایمان سے تو خارج نہیں ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو ولی اللہ ہو جائیں گے. آنکھوں پر دو خودکار یعنی آٹومیٹک پردے، خودکار کہتے ہیں نا آٹومیٹک کو، تو آنکھوں پر خودکار یعنی آٹومیٹک پردے. ترجمے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب ایک کام بہت آسان ہے اس کو پیش کرنا ہے، اس کے بعد تقریر ختم، بہت آسان پرچہ ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بری نظر سے کسی لڑکے کو یا بے داڑھی والے لڑکے کو دیکھنا اور دل میں گندے خیالات پکانا، خواہ ماضی کے گناہ کو یاد کر کے مزے لینا یا کسی معشوق کو نہ پانا لیکن دل میں فیچر بنا کر اس سے مزہ لینا، یہ دل کی خیانت ہے اور دونوں گناہ ہیں، ایک آنکھوں کی چوری ہے اور دوسری دل کی خیانت ہے. یعنی دیکھنا تو آنکھوں کی چوری ہے اور دل میں خیال پکانا اور اس سے مزے لینا یہ دل کی خیانت، دل کی چوری ہے، اور اکثر آنکھوں کی چوری ہی سبب ہوتی ہے دل کی خیانت اور چوری کا، اور اس کا پرچہ حل کرنا بہت آسان ہے. اور کیوں آسان ہے؟ دیکھو یہ حضرت والا کے مجدد ہونے کی دلیل ہے یہ بھی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنی باریک باریک اور آسان باتیں اس بدنظری کے علاج کے لیے حضرت بتا رہے ہیں، یہ کہیں آپ کو ملیں گے آٹومیٹک پردے والی بات؟ یہ حضرت والا کو اللہ تعالی حضرت کے دل میں الہام فرماتا تھا اور کتنی آسان آسان ترکیبیں حضرت والا امت کو بتاتے تھے. اور آنکھوں کی چوری ہے، ایک آنکھوں کی چوری ہے، دوسری دل کی خیانت ہے، اور اکثر آنکھوں کی چوری ہی سبب ہوتی ہے دل کی خیانت کی، یعنی دل میں جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کا اکثر سبب جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ لینا ہے، اگر نہ دیکھے گا تو کیسے خیال پکائے گا. اور اس کا پرچہ حل کرنا بہت آسان ہے. اور کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر دو پردے دیے ہیں، پلکوں کے دو پردے یہ پلکوں کے دیے ہیں، ان کو بند کر لو. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر دو پردے دیے ہیں پلکوں کے، ان کو بند کر لو. بند کرنے کے لیے کہیں اٹھ کر جانا نہیں ہے، کوئی سوئچ دبانا نہیں ہے، اس میں آٹومیٹک سوئچ ہے، آنکھ کے اوپر خود کار پردہ لگا ہوا ہے، آٹومیٹک سوئچ والا. کوئی حسین شکل لڑکی یا لڑکے کی سامنے آ گئی تو سوئچ دبانے کے لیے اٹھ کر جانا بھی نہیں ہے کہ جا کر دباؤ تو آنکھ بند ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں خود ہی صلاحیت رکھ دی کہ بیٹھے بیٹھے پردہ گرا دو اور آنکھ بند کر لو. جب آ گئے، حضرت والا کا شعر یہ ہے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. یہ ہیں خودکار پردے، آٹومیٹک پردے. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، پردے جھکا، یہ آنکھوں کے پردے جھکا لیے، نابینا بن گئے، یہ خودکار پردہ خود بخود گر گیا. اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، اور وہ خودکار پردہ خود بخود اٹھ گیا. دل میں گندے خیالات بھی نہ لاؤ. جو ملک سلامت رہنا چاہتا ہے وہ بارڈر کی حفاظت کرے اور کیپٹل کی حفاظت کرے. بارڈر آنکھ ہے اور کیپٹل دل ہے. بس اگر آنکھ کا بارڈر اور دل کا کیپٹل سلامت رہے گا تو ہمارا ملک ایمان، ملک اسلام اور ملک احسان محفوظ رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ حسین عبادت، تمہارا اسلام بھی حسین ہو جائے، ایمان بھی حسین ہو جائے. یہ ملک احسان ہے. اور اگر بدنگاہی کر لی تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی. قرآن شریف میں ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ہر نظر بچانا ضروری نہیں ہے، من تبعیدیہ ہے، بعض نظر بچانا ضروری ہے. یعنی ہر نظر نہیں کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی نہ دیکھے، بیوی بچوں کو بھی نہ دیکھے، اور آسمان اور زمین کو بھی نہ دیکھے، یہ مطلب نہیں ہے. تبعیضیہ بعض ان قل للمؤمنین یغضوا، یہ بن جو ہے یہ تبعیضیہ ہے، یعنی بعض نظر بچاؤ. وہ کون سی نظر ہے؟ جب کوئی نامحرم کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن یا حسین لڑکا سامنے آ جائے تو آنکھ بند کر لو. اور دل میں گندے خیالات کی کھچڑی نہ پکانا بھی اختیار میں ہے، نہ دال نہ چاول اور کھچڑی پک رہی ہے. اور یہ حکم اللہ تعالی کا ایسا ہے کہ ہر شخص اس کے خلاف کرنے کو ناپسند کرتا ہے. الا بے حیا بے غیرت لوگ، انگریزوں اور یہودیوں کا یہاں تذکرہ نہیں ہے. انگریزوں کی ماں بہن کو کوئی دیکھے تو خوش ہوتے ہیں کہ ہماری ماں بیٹی سلیکٹڈ ہو رہی ہے، لوگوں کی نظر میں جچ رہی ہے. لیکن جو شرافت رکھتے ہیں ان کی ماں بیٹی کو دیکھو تو ان کو سخت ناگوار ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک شخص میری لڑکی کو جو برقعے میں تھی دیکھ رہا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ بندوق ہو تو اس کو گولی مار دو. ہر شریف انسان نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیٹی کو، میری بیوی کو، میری ماں کو، میری بہن کو بری نظر سے دیکھے. تو جو ہم لوگ چاہتے ہیں وہی تو اللہ نے عین ہماری فطرت کے مطابق وہ حکم نازل فرما دیا. یعنی ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھو، تو جو جس کو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، تو اس کے لیے جیسے اس کے لیے اپنے لیے ناپسند کرتے ہو ایسی اس کے لیے ناپسند کرو. یہ تو عین تمہاری فطرت کے مطابق اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا. دیکھو یہ کتنی باریک بات ہے، یہ کسی نے بھی، ہم نے تو کہیں پڑھی بھی نہیں ہے. کہ ہمارے یہ جو بدنظری سے بچنے کا حکم ہے یہ ہماری عین فطرت کے مطابق ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی کوئی نہ دیکھے. اس لیے جب تم یہ نہیں چاہتے تو جب تم مسلمان ہو دوسرے کے لیے کیوں چاہتے ہو کہ وہ اس کی ماں بہن کو دیکھ؟ وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے. روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے جوان تھا کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کر رہا ہے. بتائیے دیکھ کیا شان تھی صحابہ کی کہ اپنا بڑا ہر مرض جا کے عرض کر دیتے بے کھٹک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹھو, اپنے پاس بٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا دی, اپنے پاس بٹھا, فرمایا کہ بیٹھو, اپنے پاس بٹھایا. آج کل کوئی مہمان بھی بٹھائے گا ایسے شخص کو اپنے پاس؟ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم و کرم تھا جو امت کے لیے سبق ہے کہ دعوت اللہ میں حکمت اور تحمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالی کی طرف بلانے میں ہمت اور تحمل کی ضرورت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ کوئی تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہے تو تم اس کو اجازت دو گے؟ اسے کہا کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. پھر فرمایا کہ تمہاری بہن زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا دیکھیے کیا حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو الہام کیا تھا, یہ تو وہی ہے. آپ کو کیسی کیسی وما ينطق عن الہوا, آپ جو کچھ ہے وہ اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو وہی ہے جو آپ پر بھیجی جاتی ہے. یہ تو وہی ہے جو کچھ ہے آپ فرما رہے ہیں. تو کیا تمہاری بہن زندہ, آپ نے پوچھا تمہاری بہن زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تمہاری بہن سے کوئی زنا کی اجازت مانگے تو اجازت دو گے؟ کہا کہ اس کو بھی قتل کر دوں گا. ایسے ہی آپ نے پھوپھی خالہ کا نام لے کر پوچھا, اس نے یہی کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم زنا کی اجازت مانگتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی. تو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھ کر یہ دعا پڑھی, اللہم طاہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. یعنی اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس کے گناہ کو معاف فرما. صحابی فرماتے ہیں, صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ تھا, لیکن اس میں کیا کس عمدہ انداز میں, کس بہترین, کوئی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا, یہ نبی ہی بتا سکتا تھا کس انداز میں آپ نے اس کو نصیحت فرمائی. رسٹنبرگ وہاں ایک شہر ہے جنوبی افریقہ میں, ایشیا سے آگے ہے. رسٹنبرگ کے لیے روانگی, یکم سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 13 اپریل 2002 بروز ہفتہ. دو دن آزاد ول میں قیام فرمانے کے بعد آزاد ول مولانا عبد الحمید صاحب جو وہاں کے آزاد ول کا جو دارالعلوم ہے اس کے وہ محتمم ہیں اور حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں, بہت ہی اللہ والے آدمی ہیں. تو وہاں دو دن آزاد دل میں ان کے قیام فرمانے کے بعد آج صبح 7:30 بجے حضرت اقدس میں احباب رسٹنبرگ کے لیے روانہ ہوئے. مشورہ یہ طے پایا تھا کہ بوٹسوانا کا سفر ہوائی جہاز سے نہ کیا جائے, کیونکہ ایئرپورٹ کی آمد و رفت اور جملہ کار روانیوں کی وجہ سے تقریباً 4 گھنٹے لگ جائیں گے، جس سے حضرت والا کو کافی تعب یعنی تھکن ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ بذریعہ کار سفر کیا جائے جو رسٹن برگ سے تقریباً 2 گھنٹے کا ہے، اور آزاد ویل سے رسٹن برگ کا سفر 1 گھنٹے کا ہے. جہاں پہنچ کر ایک دن حضرت آرام فرمائے اور اگلے دن بوٹسوانا کا سفر ہو. بوٹسوانا ایک اور ملک ہے. چنانچہ آج صبح رسٹن برگ کے لیے روانگی ہوئی اور یوسف حافظ جی صاحب کے یہاں حضرت والا نے قیام فرمایا. وہاں حافظ جی تھے، اس سے پہلے ان کے والد صاحب تھے، تو پہلے انہیں کے یہاں جاتے تھے. اب ان کے بیٹے اسی مکان میں، ان کا نام یوسف ہے، یوسف حافظ جی. حافظ جی وہاں کا ایک برادری ہے، ہر ایک کے سامنے جو اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب حافظ جی ہیں. حافظ اگرچہ کوئی بھی نہ ہو، حافظ قرآن کوئی بھی نہ ہو، لیکن وہ سب حافظ جی ہیں. مجلس بادی اثر بمقام رسٹن برگ برمکان یوسف حافظ جی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ ایک نقصان ہوا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ دل بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس معشوق کو لینا چاہتا ہے، حسن کش کرتا ہے اور اللہ کا حکم مکش کرتا ہے، تو کش مکش میں جو چیز ہوگی وہ کمزور نہ ہوگی. کم کش مکش میں دل رہے گا تو دل میں انجائنا نہ ہوگا. لکھنؤ کے مولانا سلمان صاحب، حضرت ابو حسن ابوالعلی حسن میاں ندوی کے رشتے دار تھے، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لکھنؤ سے. لکھنؤ کے مولانا سلمان صاحب جو مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے رشتے دار ہیں، کراچی آئے تھے. میں نے کہا ایک شعر سن لیجئے. شعر سن کر وہ بہت محظوظ ہوئے کہ ایک سلمہ چاہیے سلمان کو، دل نہ دینا چاہیے انجان کو. ان کا نام سلمان تھا. ایک سلمہ چاہیے سلمان کو، دل نہ دینا چاہیے انجان کو، ورنہ انجائنا ہو جائے گا. انجان کو دل دو گے تو انجائنا ہو جائے گا. بدنظری سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے. ایک نہ ملنے والی چیز کو دیکھنا اور ہائے ہائے کرنا اعصاب کو توڑ دیتا ہے، اور بدنظری سے ہائے ہائے ہی ملتی ہے کہ بھائی کیا بتائیں، ماں باپ نے معلوم نہیں کس نمبر کا چشمہ لگا کر میری بیوی کا انتخاب کیا تھا. یہ ہائے ہائے بھی ہوئی، ناشکری بھی ہوئی، ماں باپ سے بدگمانی ہوئی، اور اگر نظر کی حفاظت کی جائے تو اپنی چٹنی روٹی بھی پلاؤ معلوم ہوگی. جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کو اپنی بیوی سے بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ لے دے کے ایک ہی تو ہے اور کہاں جائیں گے. اس لیے ان کا وہی پلاؤ قورمہ ہے، بس نظر بچا لینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کا ہر قانون ہمارے لیے 100% مفید ہے. تو حضرت والا نے یہ بھی فرماتے تھے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جیسے بدنظری انجائنہ ہو جائے گا یا دل کا درد وہ ہو جائے گا، تو حضرت فرماتے تھے کہ کسی کو ایک یہی وجہ نہیں ہے، اس کے دوسرے وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو جس کو دل کا انجائنہ ہو تو یہ مت سوچو کہ اسے بدنظری کی ہوگی، اسے انجائنہ ہو گیا. بہت سی دوسری وجوہات ہیں، چکنائی زیادہ کھا لینے سے بھی دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے. بہت سے اس کے ہائی بلڈ پریشر سے اس کو دل کا دورہ پڑ گیا. اب ان کا اس نے کوئی بدنظری کی ہوگی جو اس کو دل کا دورہ پڑ گیا. اس کے اور وجوہات بھی ہیں، طبی وجوہات دوسری بھی ہیں. بس سارے عالم میں یہی مضمون ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرو اور دل کی حفاظت کرو. میں سچ کہتا ہوں، میرا تجربہ ہے، دیکھو کس در سے فرما رہے، میں سچ کہتا ہوں میرا تجربہ ہے کہ جو یہ دو عمل کر لے ولی اللہ ہو جائے گا. کیسے؟ لوگ کہیں گے کہ چاہے روزہ نماز نہ کرے، ارے جو آنکھ بچائے گا وہ نماز روزہ نہ کرے گا، جو بھینس اٹھا لے گا وہ مرغی نہ اٹھا لے گا، جو پرچہ جو مشکل پرچہ حل کر لے وہ آسان پرچہ حل نہ کرے گا، جو دین کے مشکل احکام پر عمل کرے گا وہ آسان احکام پر عمل نہ کرے گا. چنانچہ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک شخص آیا حضرت سے ملنے، نہیں بالکل کلین شیو، نہ نماز نہ روزہ، پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے، وہ کسی کوئی چیز پوچھنے آیا تھا، دفتر وہیں دفتر تھا اس زمانے میں، اندر وہ بیٹھتے تھے ایک صاحب، غالبت کیا نام تھا ان کا، وہی جو فاروقی وہی بیٹھتے تھے، باہر کوئی بیٹھا اس سے کوئی کام تھا ان کو، دیکھو بھائی ٹھیک کرو یہ، آزاد تھا. اس وقت حضرت یہ بیان فرما رہے تھے کہ میں تم سے عجیب بات تھی، اس کی ہدایت کا وقت تھا کہ میں تم سے کچھ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف یہی کہتا ہوں کہ تم نگاہ کی حفاظت کر لو تو سارے دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اسے پہلی دفعہ اس نے یہ سنا کہ کیا بات فرما رہے ہیں کہ نظر کی حفاظت کر لو، کسی نامحرم لڑکی کو نہ دیکھو. وہ اس کا کام بھی ایسے ہی تھا، یہ اس کا یہ جو سیل مین ہوتے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں، اس بھی عورتیں لڑکیاں سب اسے واسطہ پڑتا ہے. اس نے کہا کہ حضرت یہ تو عجیب بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ سنا اس نے کہ تم کچھ بھی مت کرو، صرف نظر کی حفاظت کر لو، پورا دین تم آسان ہو جائے. تو اس نے نظر کی حفاظت شروع کر دی، کئی روز تک جب نظر کی حفاظت کی، بہت سختی سے کی ماشاءاللہ، تو پھر دل میں خیال آیا کہ ارے تو نماز نظر کی تو حفاظت کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا. تو جب جا کے پھر نماز شروع کر دی، اور نماز شروع کر دی پھر اس کے بعد وہ یہ کرتا رہا، پھر خود ہی کہنے لگا کہ دل میں آیا کہ جب تو نماز پڑھتا ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے تو بغیر داڑھی کے داڑھی کیوں نہیں رکھتا، داڑھی رکھ لے تاکہ پورے اللہ والا ہو جائے، داڑھی رکھ لی اس نے. اس کے بعد اسی طرح ٹخنوں سے اوپر پاجامہ کر لیا، اور پھر آ کے اس نے حضرت کو بتایا کہ حضرت میں نے آپ کی اس بات پہ عمل کیا، مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا کہ آپ یہ کیا بات فرما رہے ہیں کہ نظر کی حفاظت کر لو، سب سارے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. وہ حضرت آپ مجھے دیکھ لیجئے، داڑھی بھی میں نے رکھ لی صرف نظر کی حفاظت کی برکت سے، یہ میں نے لباس بھی شرعی ہو گیا، سر پہ انگریزی بال بھی ختم ہو گئے، چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی، جماعت سے روزانہ نماز پڑھنے لگا. تو اس پہ کر کے دیکھیں، جو مشکل پرچہ ہے وہ جو کوئی مشکل پرچہ ہوتا ہے جب امتحان میں آتا ہے، تو سب سے پہلے اگر کوئی اس کو حل کر لے گا تو آسان پرچہ حل کرنا پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا، وہ تو ہے ہی آسان. اسی طرح دین کے تمام احکام اس زمانے میں آسان ہیں بنسبت اس عمل کے. یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچے انشاءاللہ تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، تمام دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب تین باتیں ہیں، ایک قرآن کی نص سے قطعی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نظروں کی حفاظت کریں، کسی نامحرم لڑکی اور یا لڑکے کو نہ دیکھیں، بے ریش لڑکے کو، بغیر داڑھی والے لڑکے کو، یا ایسے شخص کو جس میں کشش بھی ہو اس کو نہ دیکھے، چاہے اس کی داڑھی بھی ہو، دل اس کی طرف کھینچتا ہو تو اس کو بھی نہ دیکھے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں دکھاؤ، حالانکہ یہ سخت بے ادبی، یہ کہنا سخت بے ادبی ہے۔ کیا ہر حکم قرآن میں ہی ہونا ضروری ہے؟ کیا قرآن پاک میں نماز کا طریقہ ہے کہ کس طرح نماز پڑھو؟ پر نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن طریقہ کیا بتایا گیا اس میں؟ کس طرح دو ہاتھ اٹھاؤ، اس طرح ہاتھ باندھو، اس طرح رکوع میں جاؤ؟ تو کیا قرآن پاک میں نماز کا طریقہ ہے کہ کس طرح نماز پڑھو؟ روزہ، زکات، حج کے مسائل قرآن پاک میں ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بتائے، اس لیے آپ کا فرمان اللہ تعالی ہی کا فرمان ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو ہمارا رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ لیکن بہرحال حفاظت نظر کا حکم تو قرآن پاک میں موجود ہے، دیکھ لو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور بن تبعیدیہ ہے، یعنی ہر نظر بچانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جو نظر حرام ہے اس کو بچاؤ، کسی کی ماں، بہن، بیٹی اور بہو کو نہ دیکھو۔ قرآن شریف کے بعد بخاری شریف کا نمبر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، زنا العین النظر، بد نظری آنکھوں کا زنا ہے، جو کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے، آنکھوں کا زنا کرتا ہے۔ ارے آنکھوں کا زنا کر کے ولایت کا خواب دیکھ رہے ہو کہ ہم ولی اللہ ہو جائیں گے؟ آنکھوں کا زانی کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک توبہ نہ کرے۔ کیا یہ ہمارے لیے تازیانہ نہیں ہے کہ نظر بازی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھوں کا زنا فرما رہے ہیں؟ اس کے باوجود ہم زنا کرتے ہیں اور ڈکار نہیں لیتے، سمجھتے نہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کیا نہ دیا نہ لیا، صرف دیکھ لیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب نہ دیکھنا اتنا غیر اہم ہے کہ کچھ لینا دینا نہیں، تو پھر کیوں دیکھتے ہو؟ جب کچھ دیا لیا نہیں، دیکھتے کیوں پھر؟ اس کا مطلب ہے کچھ ضرور لیتے دیتے ہو۔ اس میں معلوم ہوا کہ اس میں چوری ہے، نفس کو اس میں کچھ مزہ آتا ہے، مزے کی چوری کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کچھ دیا نہ لیا، کچھ لیا نہ دیا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے۔ پیروں کی بددعا سے ڈرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ڈرو، جن کی غلامی سے پیر پیر بنتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں، وہ پیر ولی اللہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ لعنت فرمائے جو بد نظری کرتا ہے، اور جو بد نظری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور لعنت ہے ضد رحمت کی، پس جس پر لعنت ہو گئی وہ رحمت سے محروم ہو گیا، اور نفس دشمن کی دو گود میں پھینک دیا گیا، اور جو دشمن کے قبضے میں آ گیا، دشمن اس کی جو درگت بنائے کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بد دعا ہے دیکھنے والے کو بھی، اور جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرے، بے پردہ عورتیں پھریں، بے پردہ پھریں، یا نامحرموں سے بات کریں، یا دفتروں میں بے پردہ کام کریں، ہوٹلوں میں، ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہو، اپنے آپ کو دکھائیں، دیکھنے والے میں بھی لعنت ہے اور دکھانے والے میں بھی لعنت ہے۔ اور لعنت کے معنی ہے اللہ سے دوری۔ جو اللہ سے دور ہو گیا، پھر اس کی کہاں ٹھکانا ہے؟ جو کچھ بھی اس پر مصیبت آ جائے کم ہے، اللہ کی رحمت ہی سے مصیبتوں سے بچتے ہیں۔ تو آج کے اس زمانے میں جو عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، ان کو بہت باپردہ ہو جانا چاہیے، ایسی نوکریوں کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں بھی پردگی ہو رہی ہو، یا پردے سے جاؤ اگر وہ کوئی ضرورت ایسی ہے کہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا، تو اگر کرنا ہے تو پردے سے جاؤ پھر آفسوں میں، یا پھر کوئی ایسا کام اپنے گھر پہ کر لیں جس سے، جیسے کپڑے سینے کا یا روٹی پکانے کا یا کھانا پکانے کا، جس سے ان کی آمدنی گزر اوقات ہو جائے۔ اللہ کو ناراض نہ کرو، بس حضرت والا فرماتے تھے کہ دنیا کا کتنے ہی بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے اس کو گوارا کر لو، لیکن دین کا چھوٹا سا بھی نقصان گوارا نہ کرو، کیونکہ دین کے نقصان میں اور دین کو چھوڑنے میں چاہے تھوڑا سا وہ ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالی ہی کے پاس رہنا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، چاہے یہاں بادشاہت بھی کر لو وہ بھی چند روزہ ہے، چند دن کے بعد کفن میں لپیٹ کر اور پھر قبر میں آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر دائمی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جہاں اگر راحت ہے تو پھر اس کو راحت ہی راحت ہے، اور اگر اللہ محفوظ رکھے تکلیف ہے تو ہر وقت کی تکلیف ہے۔ کچھ آدمی مراقبہ کر لے اس بات کا کہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہم برداشت کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کو سانس روک کے دیکھو تو ایک منٹ اس کے بعد دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ سانس جو ابھی چل رہی ہے یہ ہمارے آرام کا سبب ہے، زندگی کا سبب ہے۔ یہی سانس اگر روک دی جائے اور ہمیشہ کے لیے روک دی جائے، جیسے کہ کافروں کے ساتھ معاملہ ہوگا، تو میں تو ایک ادنا سی مثال دے رہا ہوں کہ سانس روک کے دیکھ لو، تو یہ سانس اگر ہمیشہ کے لیے رک جائے گی تو پھر بتاؤ کہاں ٹھکانا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور پھر جو اور عذاب ہے جو گناہ سے کچھ چھوڑنے میں جن کو دقت پیش آ رہی ہے، وہ ان کے لیے یہ مراقبہ ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، کہ کبھی بہت سی عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں، بہت سے مرد کمزور دل کے ہوتے ہیں، وہ یہ شروع کر دیں اور کل کو اور ان کا مرض بڑھ جائے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہ پر دلیر ہیں اور گناہ چھوڑنے میں ان کو دقت ہو رہی ہے، وہ یہ مراقبہ کریں عذاب دوزخ کا، کہ دوزخ میں دوست کی اپنے لیے نہ سوچے، دوزخ میں دوست کی جلائے جا رہے ہیں، آتے ان کی کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، پھر جڑ جاتی ہے، پھر اسی طرح ان کو کھال ان کی جل جاتی ہے، پھر دوبارہ نہیں بن کے پھر جلنا شروع ہو جاتی، دائمن یہ ان کے لیے ہے۔ تو مگر یہ تاکہ ان کو خوف پیدا ہو، دل میں آخرت کا یقین پیدا ہو، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہر مرد اور عورت اس کو نہ کرے، شیخ کو پہلے اپنے حالات لکھیں، پھر اگر وہ تجویز کرتا ہے کہ یہ کرو تو وہ کریں، بغیر شیخ کی اجازت کے کوئی مراقبہ وغیرہ نہ کریں۔ اس میں خطرہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہی سمجھ کے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن وہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اپنی رائے تھوڑی دیتے ہو، ڈاکٹر جو بتاتا ہے وہی کرتے ہو۔ اسی طرح یہ روحانی طبیب کا معاملہ ہے کہ جو روحانی مرض ہو اس کو اپنے کسی مربی سے پیش کرو، جو تجویز ہو کرے اس پر عمل کرو، آسان سے آسان طریقہ ہے۔ کہاں تک پڑھ لیا؟ آج کل یہ مرض عام ہو رہا ہے، یعنی بد نظری کا، آج کل یہ مرض عام ہو رہا ہے، اس لیے دیندار لوگوں کو، مولانا لوگوں کو، علماء کو، مدرسے کے مدرسین کو، طلباء کو اس فعل سے بہت بچنا چاہیے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فعل سے مدرسین اور اساتذہ اور طلباء اور اہل علم کو بہت بچنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں جنوبی افریقہ میں گھروں میں جو ماسی آتی ہے اس سے بہت احتیاط کرو۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ ماسی کا رکھنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ماسی نہیں ہوتی تو کوئی اپنی بیٹی بھی نہیں لیتا کہ سب کام میری بیٹی کو کرنا پڑے گا، لہذا جو ماسی رکھے اس کو میں کہتا ہوں کہ جب گھر میں بیوی نہ ہو تو ماسی سے کہلوا دو کہ جب تک بیوی نہ آئے خبردار تب تک نہ آنا. اکیلی ماسی آئی اور برتن دھو رہی ہے اور بیوی گئی ہوئی ہے میکے یعنی مائی کے یہاں, تو خطرہ ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو باہر بیٹھے رہتے ہیں. میں نے کہا کہ باہر بیٹھنے والوں کو اندر کرنا شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ جاؤ اکیلی بیٹھی ہے اور ان کے اندر شرم و حیا تو ہے نہیں, کافر ہیں, ان کے لیے گناہ کوئی چیز نہیں. اس لیے تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کے حدود ہیں, ان کے قریب بھی مت جاؤ. بس کافی ہے, دیر ہو گئی آج. اچھا بس مجلس کا وقت ختم ہو گیا, اب انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.